بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، باسم مشهور معروف اور عظيم كتاب کا درس شروع کرتے ہیں، اور اس درس کے آغاز سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کتاب کو بہترین اور آسانی کے ساتھ اس کی شرح کو بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ساتھی اس شرح کو آسانی سے سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کر سکیں. آج کے درس میں مقدمے کے طور پر چند باتیں بیان کروں گا. نمبر ایک، اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کے متعلق چند باتیں، اور پھر اس کتاب کے مؤلف شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کی چند باتیں میں بیان کروں گا، اور پھر اگر وقت ملا تو جو پہلا درس ہے اس پہ بات کریں گے ہم. کتاب التوحید، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، اس کتاب کا پورا نام جو ہے وہ یہ ہے، کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد. لیکن کتاب التوحید سے ایک کتاب معروف ہے، کتاب التوحید، اور اس کتاب میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے مسائل کو اجمالاً و تفصیلاً بیان کیا ہے. پھر جو توحید کی ضد ہے یعنی شرک، اسے اجمالاً و تفصیلاً بیان کیا ہے، اور یہی طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا. کیونکہ اگر اجمالی طور پر توحید کو بیان کیا جائے تو اہل بدع بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، تو رافضی بھی آ کے آپ کے سر پہ پیار کرے گا، قادیانی بھی آ کے آپ کے سر پہ پیار کرے گا، وہ کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور صوفی بھی آ کے آپ سے گلے ملے گا اور یہ کہے گا کہ بالکل سچ باتیں ہیں. لیکن جو ہی آپ تفصیل بیان کریں گے کہ جس نے یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، یہاں پر پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ انبیاء ہیں، یہ لوگ گستاخ اولیاء ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سر پہ پیار کیا جا رہا تھا، اتنی عزت اور اتنی احترام کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اچانک یہ ہوا کہ پہلے توحید اور شرک کی باتیں جو تھی وہ اجمالاً مجمل طور پہ، تفصیل بیان نہیں، اور اجمالی طور پر تو سب شریک سب کہتے کہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کوئی بھی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی مسلمان، وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتا. لیکن جو ہی بات آتی ہے تفصیل پہ کہ توحید کا اصل معنی ہے لا الہ الا اللہ، کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہاں پر جھگڑا شروع ہوتا ہے. توحید کا مطلب ہے افراد اللہ بالعبادہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور چیز کے لیے عبادت صرف کرنا توحید شرک فی العبادہ ہے، اور شرک اکبر ہے، یہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ یہ ہے تفصیل توحید کی اور شرک کی، یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ قربانی، نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جب یہی حق کسی ولی کے لیے آپ صرف کر دیں گے، ولی کی قبر پہ آپ کوئی بکرا ذبح کریں گے، یہ وہاں پر نظر و نیاز کریں گے، تو جب ہم یہ کہتے کہ یہ شرک ہے تو ایک تو مخالفین کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، جو آیتیں اور احادیث مشرکوں کے بارے میں تھی وہی آیتیں اور وہی احادیث جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لاگو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ وہابی ہیں اور یہ خود کافر ہیں جو لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، توحید کی جب بھی بات ہو یا شرک کی جب بھی بات ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو تفصیل بہت ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تفصیل بہت ضروری ہے۔ اجمال و تفصیل سلف صالحین کا ہمیشہ سے راستہ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا لیں، صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج کے دور تک، جس نے بھی توحید پر بات کی ہے، شرک پر بات کی ہے، تو اجمالاً اور تفصیلاً بات کی ہے۔ اور اس کتاب التوحید میں ایک ہی توحید کی قسم پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے توحید العبادہ۔ باقی توحید ربوبیت پر بھی شیخ صاحب نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور توحید اسماء و صفات پر بھی چند بنیادی باتیں بیان کی ہیں شیخ صاحب نے، لیکن جو اصل مقصد تھا اس کتاب کی تألیف کا اور جو اصل موضوع ہے اس کتاب کا، وہ ہے توحید العبادہ۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی کتاب توحید العبادہ پہ پڑھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ہر قسم کا مسئلہ مل جائے توحید عبادت کے تعلق سے یا شرک فی العبادہ کے تعلق سے، تو کتاب التوحید جیسی کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی شرح میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، علماء نے اس کتاب کا، علماء سلف نے اس کتاب کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے، اور مختلف شراح نے اس کتاب کی شرح لکھی عربی زبان میں، اور ان کے ترجمے جو ہے مختلف زبانوں میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ میں جو ایک راستہ اپناؤں گا اس کتاب کی شرح میں، میں کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے اپنی بات کو پہنچاؤں، اور اس میں میں نے چند سٹیپس لیے ہیں۔ نمبر ایک، کہ جو قرآن مجید کی آیت یا حدیث جیسے ہے وہ بیان کروں گا میں، یعنی متن جو ہے اس کتاب کا وہ بیان کروں گا میں، اور اگر ضرورت کے وقت کوئی آیت پوری بیان کرنی ہو، کیونکہ شیخ صاحب نے بعض آیات جو ہیں وہ صرف مختصراً بیان کی ہے، صرف شاہد بیان کی ہے، پوری آیت بیان نہیں کی، تو ضرورت کے وقت میں آیت کبھی کبھی پوری بیان کروں گا، یا اگر اس آیت کے سے تعلق اس کے بعد والے آیت بھی ہے تو دونوں آیتیں یا تینوں جتنی بھی ہوں گی ضرورت وہ میں وہ بیان کروں گا۔ نمبر دو، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے شرح کرنا۔ نمبر تین، اس نص کی شرح اجمالی، تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ میں جو آیت پڑھتا ہوں تو اس کا ایک مجمل طور پہ، اجمالی طور پہ اس کی ایک مفہوم بھی، معنی بھی ہے۔ نمبر چار، نص میں سے فائدے اور پیغام نکالنا، اور یہ بہت اہم بات ہے طالب علم کے لیے کہ نص میں سے آپ کیسے فوائد نکالتے ہیں، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ٹیکٹ ہے اس کا، وہ کیسے آئے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر پانچ، اس آیت کو یا اس حدیث کو جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے اس باب میں، خاص باب میں، اس کی کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے توحید کے ساتھ اس کا، تو وہ بیان کروں گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس آیت میں جب ہم نے کتاب التوحید کا شرح بیان کرا تو اس آیت کو شیخ صاحب نے کیوں بیان کیا؟ کیا کوئی تعلق ہے توحید سے یا نہیں؟ کیونکہ بعض جب تراجم ہے، یہ بھی ایک علمی بات ہے، ترجمہ جو ہے یاد رکھیں کسی باب کا، وہ آپ ہیڈنگ دیکھیں گے اس میں جو نص ہے اس کو دیکھیں گے، تو کیا یہ ترجمہ جو ہے اس باب کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟ تو کچھ تراجم جو ہے بالکل واضح ہوتے ہیں، کچھ تراجم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے لفظ نہیں ہوتا وہ، لیکن معنی میں مفہوم کو دیکھنا، منطوق کو دیکھنا، سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ شیخ صاحب نے اس آیت کو یا اس حدیث کو اس باب میں کیوں بیان کیا ہے. اور عام طور پہ یہ علم جو آپ صحیح بخاری جو ہے اب وہاں سے آپ آسانی سے لے سکتے ہیں، اور ہمارے علماء نے بھی جب صحیح بخاری کی شرح کی ہے تو ہم نے بھی انہی سے سیکھا ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب باندھتے ہیں اور دلیل جو ہے بالکل دور، یعنی پتنی کہاں سے ان کو فائدہ نظر آئے، لیکن جب اس حدیث کی شرح پڑھتے ہیں اور اس حدیث کے منطوق و مفہوم کو اچھی طریقے سمجھتے ہیں، عرب لغت کے اعتبار سے، مختلف اصول فقہ کے اعتبار سے، مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی شیخ صاحب نے بالکل صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ کریں گے. تو ترجمہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک مخفی ہوتا ہے. نمبر 6، اگر کوئی پوائنٹ نوٹ ضروری ہوگا تو میں ہر نص کے بعد نوٹ کے طور پر کوئی اہم باتیں بیان کروں گا. اور آخر میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں ساتھیوں کی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس وقت بیٹھے کھڑا کر دیں، میں اس بات کو ریپیٹ کر سکتا ہوں، تاکہ جو بات ابھی سمجھ آئے گی ہو سکتا ہے بعد میں مشکل ہو جائے، کیونکہ جیسے کو پتہ ہے کہ یہ کتاب تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا سا لمبا وقت لگے اس کی شرح میں، تو جو باتیں رہ جائیں ہو سکتا ہے پھر دوبارہ ہمیں موقع نہ ملے اس پہ بات کرنے کا. تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ درس کے درمیان میں ہی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے اب اس کتاب التوحید میں، کہ شیخ صاحب نے ایک لفظ بھی، میں یہی کہوں گا، اپنی طرف سے بیان نہیں کیا شروع سے لے کے آخر تک. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع ہوتی ہے، کتاب التوحید، قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہر مسئلہ جب شیخ صاحب بیان کرتے ہیں مختلف ابواب میں اس کے ساتھ دلیل ضرور ہوتی ہے، قرآن مجید میں سے یا حدیث میں سے یا صحابہ کے اقوال میں سے یا تابعین کے اقوال میں سے، اور کہیں کہیں پہ شیخ صاحب ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال کہیں کہیں بیان کرتے ہیں. اور اس کتاب میں جو اصل کتاب التوحید، اس میں کچھ مسائل بھی بیان ہیں، اپنے کتاب التوحید مع المسائل، یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں یہ شیخ نے خود اپنے دروس میں طلبہ کو بیان کیے تھے، لیکن شیخ نے خود لکھے نہیں. تو جب کتاب التوحید لکھی گئی اور عام ہوئی لوگوں میں، تو ان کے طلبہ نے ان مسائل کو بھی شامل کر دیا تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کہیں کہیں پر ضعیف حدیث بھی نظر آئے گی، اور مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں یہ کہتے ہو کہ ضعیف حدیث ہم بیان کرتے ہیں اور ضعیف حدیث بیان کرنا درست نہیں ہے، لیکن آپ لوگ خود بھی تو آپ کے علماء ہیں، انہوں نے کہ ضعیف حدیث بیان کی ہے. تو یاد رکھیں شیخ صاحب نے بعض جگہوں پر جو ضعیف حدیث بیان کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جس باب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، یہ حدیث جو ضعیف حدیث ہے اسی پر اپنے باب کے مسائل کو بنیاد نہیں بنایا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس باب میں قرآن مجید کی آیت بھی ہوگی اور صحیح احادیث بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ کوئی کبھی کبھی کوئی ضعیف حدیث بھی آ جاتی ہے. تو اصل بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، فلان باغ میں, وہ اس خاص حدیث جو ضعیف حدیث ہے اس پر وہ اس مسئلے کی بنیاد نہیں ہے. کہیں بھی آپ یہ پوری کتاب دیکھیں آپ, کہیں پر بھی آپ کو ایسا مسئلہ نہیں نظر آئے گا جس کی بنیاد ضعیف حدیث. ضعیف حدیث جو ہے وہ ان صحیح احادیث اور آیت کریمہ کے بعد ہی انہوں نے بیان کیا ہے, صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسی حدیث بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں ہے, اگر انہیں کوئی ضعیف حدیث بھی کہیں بیان کر دی ہے تو غلط ہر انسان سے ہو جاتی ہے, اور ان کے علم کے مطابق, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تصحیح و تضعیف میں جیسے کہ آگے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے آسانی ہو رہی ہے. آپ سی ڈی لے کے اس میں آپ کلک کریں, آپ کو پورے کے پورے اسماء و رجال کی مختلف کتابیں آ جائیں, آپ جو کتاب بھی چاہیں آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے یہ بات نہیں تھی, 20 سال پہلے چلے جائیں اور مشکل تھا, 50 سال اور مشکل تھا. تو بعض ایسی احادیث بعض علماء کے نزدیک صحیح تھیں جو حقیقتاً ضعیف تھیں, تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب کے نزدیک وہ حدیث جو ہے صحیح ہو کسی معتبر عالم کی کتاب کی اسماء و رجال کتاب کی وجہ سے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ شیخ صاحب معصوم نہیں ہیں, غلطی ان سے ہو جاتی ہے, اور ایسی غلطی کرنے سے شیخ صاحب کی قدر میں یا ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوتی. شیخ اسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تھوڑے سے سوان حیات کے بارے میں چند الفاظ بیان کرتا ہوں, مجھ جیسا کم علم کم سمجھ طالب علم ایسے عظیم شیخ کے سوان حیات بیان کر کے حق تو ادا نہیں کر سکتا, لیکن میں چند باتیں جو ہیں ان کا حق ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں, کیسے علم حاصل کیا, کہاں سے علم حاصل کیا, کس صدی میں رہتے تھے. لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کس صدی کے عالم ہیں, یعنی مخالفین اتنی سختی کرتے ہیں بعض اوقات اور ناانصافی کرتے ہیں. ایک شخص میرے سے باتوں باتوں میں جھگڑا ہوا کسی کا, تو اس نے کہا امام بخاری, وہ امام بخاری خود وہاں بھی تھا. اب وہ نہیں جانتے کہ شیخ محمد الوہاب کب آئے ہیں, امام بخاری کیسے وہابی تھا یا وہابی نہیں تھا, تو یہ کم علمی جہالت کی وجہ سے ہے. تو شیخ صاحب کے جو ترجمہ ہے یا سوان حیات میں مختصر طریقے سے بیان کرتا ہوں, ان کا نام اور نسب, ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی. ان کی پیدائش سن 1115 ہجری میں عیینہ میں, عیینہ کے علاقے میں یا عیینہ کے شہر میں جو نجد میں واقع ہے وہاں پر ہوئی. انہوں نے بچپن سے ہی ان کو دین سے محبت تھی اور لگاؤ تھا. 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کر لیا, اور اپنے ہم عمر بچوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے, اور حاد الذہن والفہم, ان کی شارپنیس تھی, بہت جلدی مسئلے کو سمجھتے تھے بچپن سے ہی, اور بہت جلدی ہی اس پر عمل بھی کر لیتے. اور آپ یہ بہت کم لوگ ایسے دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنا اس وقت اس پہ عمل بھی کرنا چھوٹے سی عمر میں. اور یہ اس لیے بعید نہیں کہ ان کا گھرانہ جو ہے ایک عالم گھرانہ تھا, جس گھرانے میں انہوں نے پرورش حاصل کی تربیت لی ہے, ان کا والد بھی عالم تھے, ان کے چچا بھی عالم تھے, ان کے دادا بھی عالم تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو ایک ماحول مل گیا جس میں وہ بڑے آسان طریقے سے شریعت کے علم کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. سب سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا اپنے والد صاحب سے, سب سے پہلے, کیونکہ سب سے پہلا استاد ان کا والد ہے. پھر جب اپنے عیینہ شہر کہ علماء سے علم حاصل کر لیا تو علم کی تڑپ ابھی باقی تھی، علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی، تو انہوں نے سفر کیا حجاز کی طرف، احساء کی طرف، اور جزیر عرب سے باہر بصرہ کی طرف بھی کئی مرتبہ سفر کیا، اور مختلف مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان کے استادوں میں سے شیخ محمد حیات السندی المدنی، شیخ اسماعیل العجلونی، شیخ علی افندی داغستانی، شیخ عبداللہ بن ابراہیم النجدی، شیخ محمد المجموعی، اور انہوں نے شیخ صاحب کو اجازت دی کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ دروس بھی دے سکتے ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ میں کافی وقت انہوں نے گزارا، رحمۃ اللہ برکاتہ، اور رحمک اللہ، اور وہاں کے علماء سے بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا. ایک ہزار ایک سو پندرہ ہجری، جب شیخ صاحب واپس آئے طلب علم حاصل کرتے کرتے جب گھر واپس آئے تو جس ماحول میں رہتے تھے تو اس زمانے میں شرک اور بدعت کا عروج تھا. تو بچپن سے شیخ صاحب ان چیزوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن کم علمی کی وجہ سے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. تو پہلے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر علم سے جہاد کیا. وہ طالب علم کے لیے بہت اہم بات ہے. بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں اچھی نہیں لگتی اور لوگوں سے الجھ جاتے ہیں ہم لوگ، پھر ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا اور باطل والا کا باطل اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اور ثابت قدمی حاصل کر لیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کسی کو ٹوکو، آپ پہلے سمجھو مسئلے کو، چاہے ایک مسئلہ کیوں نہ ہو. آپ کے سامنے شخص سگریٹ پی رہا ہے، آپ اس کو روکتے ہو، وہ پھر وہ دس باتیں کرتا ہے، آپ کہتے ہیں حرام ہے، آپ کے پاس دلیل بھی نہیں کہ وہ حرام ہے. آپ پہلے علم حاصل کرو علماء سے. ایک شخص سے، میرا پڑوسی ہے یا میرا بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، میں اسے کیسے نصیحت کروں؟ وہ جب آپ کو علم دے، اس علم کو آپ سنو، اس کو لکھو اگر لکھ سکتے ہو تو، اگر لکھ نہیں سکتے ہو اس کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اچھے طریقے سے سنو اور سمجھو، پھر جا کے دعوت دو. تو علم بہت ضروری ہے دعوت کے لیے، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اور آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اسی کتاب میں. تو علم بہت ہی ضروری اور سب سے پہلی بنیاد ہے دعوت کے لیے. اور شیخ صاحب جب واپس آئے تو الحمدللہ ان کے پاس ایک ایسا علم تھا جس سے وہ غلط فہمیں بھی دور کر سکتے تھے لوگوں کے. تو انہوں نے علم کے جہاد کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے جو دعوت تھی حرائی ملا سے شروع کی، کیونکہ ان کے والدین جو ہیں عینہ سے چلے گئے تھے حرائی ملا کی طرف. جب شیخ صاحب واپس آئے طالب علم کے سفر سے تو اپنے والدین کو حرائی ملا میں پایا، تو وہاں سے انہوں نے اپنی دعوت شروع کی. اور جو بھی قبے اس وقت بنے ہوئے تھے اور قبر پرستی شائع تھی، تو شیخ صاحب نے امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے، یعنی دونوں مل گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد شیخ امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے توحید کی دعوت کو جزیرہ عرب میں پھیلایا، اور جتنی بھی شرک تھی، شرک تھا، بدعات اور خرافات جتنی بھی تھی، ان کو عملاً ختم کر دیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان لوگوں کا احسان ہے اس امت پر کہ آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی، کوئی قبا آپ کو نظر نہیں آئے گا، قبر کو سجدہ، قبر کا طواف بالکل نظر نہیں آئے گا آپ کو. چاہے آپ بقیہ کی طرف چلے جائیں وہاں پر دیکھیں، یا مکہ میں چلے جائیں، معلا میں، یا مختلف جتنے بھی قبرستان ہیں، یہاں پر آپ کو کوئی قبا نظر نہیں آئے گا، سب کی قبریں برابر ہیں. اور یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. شاہ صاحب کے مؤلفات آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے رسالوں سے لے کے بڑی کتابوں تک شیخ صاحب نے تالیف کی ہے. چھوٹے رسائل میں سے القواعد الاربعہ، الاصول الثلاثہ، کشف الشبہات، کتاب التوحید جس کے ہم شرح کر رہے ہیں، کتاب اصول الایمان، کتاب فضائل الاسلام، کتاب فضائل القرآن، کتاب مختصر السیرہ والسیرہ المطولہ، کتاب مجموع الحدیث، مختصر الشرح الکبیر اور کتاب ہے، مختصر الصواعق المرسلہ اور کتاب ہے، اور زاد المعاد کے مختصر بھی انہوں نے لکھا ہے شیخ صاحب نے. کتاب الایمان ان کی الگ سی تالیف ہے، اور مختلف رسائل اور نصائح اور فتاوی ہیں شیخ صاحب کے. شیخ صاحب کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی، تو یہ شیخ صاحب کے متعلق ایک مختصر سا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے. اب آتے ہیں کتاب کی طرف. ہاں، ان کی اکثر جو کتابیں طبع ہو گئی ہیں، اور شاید کو ایک یا دو جو میں نے نام لیے ہیں طبع سب ہو گئی ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں موجود ہیں شاید ایک یا دو نہ ہو، باقی تقریباً ساری موجود ہیں. طبع تقریباً سب کی ہو گئی ہے. شیخ صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب التوحید. اور بغیر حمد و ثنا کے قرآن مجید کی آیت کو بیان کیا، یعنی کتاب التوحید. قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو یہاں پر میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، کتاب کا مطلب کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، اور شیخ صاحب نے اس کتاب کو بغیر حمد و ثنا کے بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کتاب، اصل لفظ کتبہ سے لیا گیا ہے، اور کتبہ کا مطلب لکھنا، آپ سب جانتے ہیں. تو کتاب کا مطلب ہے جمع کرنا، ملانا، جس میں لکھا جائے صحیفہ، فرض اور حکم کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا. یہ لغت میں کتاب کا معنی ہے. اور اصطلاح میں، اچھا اب یہ جانتے کہ لغت اور اصطلاح میں ہم کیوں بیان کرتے ہیں بار بار یہ بات، اب جب بھی کسی عالم کی بات سنیں گے لنگوسٹیکل یہ مطلب ہے اور اصطلاح میں یہ مطلب ہے. لغت کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کتاب جو لفظ، اس کا مطلب کیا ہے. اور جب وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عربی تو پہلے بھی بولی جاتی تھی لیکن وحی کے بعد، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، تو یہ جو الفاظ عربی کے، کہ ان کے مفہوم میں کوئی تبدیلی آئی، یہ وہی مفہوم رہے. تو آپ دیکھیں وحی کے نور کی برکت دیکھیں، آپ عربی کے الفاظ جو ہیں وہ وہی معنی بھی موجود ہے، اس معنی کو مزید شرعی معنی دے کے اسے تبدیل کر دیا گیا. یعنی صلاۃ دیکھیں، صلاۃ عربی لغت میں دعا کو کہتے ہیں، دعا کو، یعنی اللہم صلی علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیکن الصلاۃ شریعت میں کیا مطلب ہے، دعا کیا نہیں، ایک خاص قسم کے اقوال اور افعال ہیں جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں. تو یہ تعریف جو ہے، اور دعا دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن کیا نماز میں دعا ہے؟ جی ہاں، نماز دعا ضرور ہے. تو جو معنی لغوی ہے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لغت عربی لغت میں اس کا کیا مطلب ہے. اور اصطلاح معنی جو ہے، اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اصل کا لفظ ہے اصطلاح، تو تے کو تے میں تبدیل کر دیا گیا پا میں. اور اصطلاح کا مطلب ہے کہ ایک ہی دور کے علماء اگر کسی چیز پر ان کی صلح ہو جائے. ایک دور کے علماء اگر کسی لفظ کے معنی پر وہ صلح کر لیں سارے کہ یہی معنی ہے تو اسے کہتے معنی اصطلاحی, یعنی اس دور کے علماء نے صلح کی کہ یہی معنی ہے اس کا. تو کتاب اصطلاحی معنی میں ایک ہی جنس کے مسائل کے مجموعہ کو کہتے ہیں. ایک ہی جنس کے مسائل اگر آپ جمع کر دیں ایک ہی چیز میں تو اس کو کتاب کہتے ہیں, خواہ وہ کئی قسم کے کیوں نہ ہو. یعنی ایک ہی جنس ہے, مختلف اقسام ہیں, اس کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. مثال کے طور پہ القرآن کتاب اللہ ہے کہ نہیں, اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. اچھا کتاب کیوں کہا گیا, وہ کون سی مسائل ہیں جو جمع ہوئے ہیں, کون سے جنس کے مسائل ہیں جو قرآن مجید میں جمع ہوئے ہیں؟ تو حدیث میں تو اللہ کہا کہ نہیں, دین حدیث میں ہے کہ نہیں. اس میں وحی, اللہ تعالیٰ کی وحی جمع ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس, کیونکہ وحی قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے وہی جمع کی گئی ایک کتاب میں. اب دیکھ قرآن مجید میں کوئی حدیث نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے, نہ کسی صحابی کا فرمان ہے, صرف ہے تو صرف اللہ کے کلام ہے. تو کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب جو تم پر اتاری گئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب جو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی جو بھی مسائل, جو بھی فرامین اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسے کہتے ہیں کتاب اللہ القرآن. تو اللہ تعالیٰ کے فرامین کا مجموعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے, یہ شرط کیوں؟ کیونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, لیکن کس پہ اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر. تو اس طریقے سے کتاب اللہ کا معنی کیا ہے, کتاب کیوں کہا جاتا ہے قرآن مجید کو؟ اللہ تعالیٰ کی کلام, وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب کتاب التوحید میں کیوں کتاب التوحید کہا گیا؟ کہ اس میں جو بھی مسائل توحید سے تعلق رکھتے ہیں اسی کتاب میں جمع کر دیے گئے. اچھا باب کسے کہتے ہیں؟ باب آگے آئے گا, باب کسے کہتے ہیں؟ کتاب اور باب میں کیا فرق ہے؟ باب جو ہے وہ ایک ہی موضوع کے مسائل کو جمع کرتا ہے ایک ہی نوع کے, اور کتاب مختلف انواع کے مسائل کو جو ایک ہی جن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے. یعنی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب الطہارہ, طہارت کی کتاب. باب المیاہ, پانی کا باب. اب طہارت میں پانی کی ضرورت ہے یا مٹی کی ضرورت ہے, غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے, سب طہارت ہے کہ نہیں؟ اب یہ مختلف انواع ہیں طہارت کے. وضو ایک نوع ہے, غسل ایک نوع ہے, تیمم کرنا ایک نوع ہے, حیض کے مسائل الگ مسائل ہیں. سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نماز سے ہے, طہارت سے ہے, اور طہارت کا تعلق نماز سے ہے. تو یہ مختلف ہے. اب دیکھیں کتاب الطہارہ میں باب المیاہ, تو باب جو ہے وہ ایک ہی موضوع کے مسائل اس میں جمع ہوتے ہیں, اور کتاب میں ایک ہی جنس کے مختلف قسمیں جمع ہوتے ہیں. کتاب الطہارہ میں آپ کو باب المیاہ ملے گا, باب الوضو ملے گا, باب الغسل ملے گا, باب الحیض ملے گا. یہ سارے ابوابوں کو مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب الطہارہ. توحید کا مطلب لغتاً الافراد, عربی زبان میں توحید مطلب ہے ایک, کسی چیز کو ایک جاننا یا ایک ماننا. اور شرعاً اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت میں, عبادت میں, اور اسماء و صفات میں. دوسرے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ایک جاننا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے حق تین ہیں, ربوبیت کا حق ہے, الوہیت یا عبادت کا حق ہے, اور اسماء و صفات کا حق ہے. جس نے بھی ان حقوق میں سے ایک حق یا ایک حق کا کوئی بھی حصہ کسی اور ذات کے لیے صرف کر دیا اس نے شرک کیا، اور شرک توحید کی ضد ہے. توحید کی قسمیں تین ہیں. نمبر ایک توحید الربوبیت. توحید الربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں ایک ماننا. ربوبیت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ رب. ربوبیت ایک مجموعہ ہے خاص چیزوں کا، خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، اسے کہتے ہیں رب عربی زبان میں. توحید ربوبیت کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور عالمین مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، عالمین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، عالمین مرزوق ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، عالمین مملوک ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل من رب، قل من رب السماوات والارض قل اللہ. زمین آسمان کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ. اور مختلف آیات میں یہ بھی بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اس توحید کو مشکین عرب بھی جانتے تھے. ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ ابو جہل ابو لہب کا بھی تھا. قرآن مجید میں مختلف آیات میں، سورۃ مومن میں، سورۃ زخرف میں، مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب ان سے تو سوال کرے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، یقیناً وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے. یہ کون ہے کہنے والے؟ سوال کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جواب دینے والے کون ہیں؟ مشرکین عرب ہیں. اور اس میں اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جواب دینے والے مسلمان مومن نہیں تھے اس زمانے کے، بلکہ مشرکین تھے اس زمانے کے. تو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور اس توحید پہ یقین کرنے سے مقصود پورا نہیں ہوتا توحید کا، کیونکہ اگر اس توحید پر ایمان لے آنے سے توحید کا مقصود پورا ہو جاتا تو ابو جہل ابو لہب مومن ہوتے، ان کے خلاف جنگ نہ کی جاتی. اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتا قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب و تب، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب. جب ابو لہب ہلاک ہو گیا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے، تو غلطی کہاں پہ تھی؟ غلطی اس توحید کی دوسری قسم میں تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، جسے کہہ دیں توحید الالوہیہ یا توحید العبادت. یہ دوسری قسم توحید کی، توحید العبادت. اور توحید العبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا عبادت کے حق میں. جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں، وہ سارے کی سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کو توحید فی العبادہ کہتے ہیں. اور ان عبادات میں سے اگر صرف ایک ہی عبادت غیر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دی، غیر اللہ کے لیے پھیر دیا، تو اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ. اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا، اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائے، اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا، اسی توحید کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں اڑی، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. اور اس توحید کو مشرکین عرب نے نہیں سمجھا اور اسی کا انکار کیا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے یہ توحید فی العبادہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور ہر مسلمان ہر نماز میں تقریباً صرف فرض نمازوں میں 70 مرتبہ سے کم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, 70 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور تیرے سوا کوئی بھی مدد کے لائق نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, یہ عہد ہے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عہد ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان, میرا بندہ میرا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کس چیز کا وعدہ؟ عبودیت کا وعدہ, کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ پھیلیں گے صرف تیرے لیے ہی پھیلیں گے, تیرے سامنے پہ یہ دامن اٹھے گا صرف تیرے لیے اٹھے گا, تیرے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا, تو کامل ہے, تیرے اسماء کامل ہے, تیرے صفات کامل ہیں, باقی سارے کے سارے مخلوق سارے کے سارے کائنات تیری محتاج ہے, تو صمد ہے, تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جب بھی مدد طلب کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ میں تجھ سے طلب کروں گا, کسی اور سے طلب نہیں کروں گا, یہ وعدہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ. جب وعدہ پورا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ راہ راست بھی دکھاتا ہے. جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو اللہ کی قسم زندگی گزر جاتی ہے, صراط مستقیم پر لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی چل نہیں سکتے. قریب ہوتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, سر پہ بڑا امامہ بھی ہے, 5 وقت کی نماز بھی ہے, پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, 40 حج بھی کیے ہیں, لیکن صراط مستقیم پر چل نہ سکے. وجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وعدے کو نہیں پورا نہ کر سکے زندگی ساری. اسے صحیح حدیث میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے تو اس کو کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے, 60 سال کی عمر میں وہ 60 سال کو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو 60 سال عمر دے اور وہ 60 سال کے بعد مر جائے, وہ اسی گمراہی پر مر جائے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی عذر نہیں چلے گا. ارے 60 سال تمہیں زندگی, تمہاری عقل کہاں تھی؟ کیوں نہیں دیکھا صراط مستقیم کیا ہے؟ کیوں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تمہیں توفیق نہیں تھی؟ کیا تمہیں بلانے والے نہیں تھے؟ حق کی طرف تمہیں کوئی بلانے والا نہیں تھا؟ تمہیں کوئی دنیا میں شخص نظر نہیں ہے جو تمہیں کہتا ہے, جو تمہیں یہ کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا؟ کیا تمہارے لیے ہم نے رسول نہیں بھیجے؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ کیا جواب ہوگا؟ میں نے فلان پیر کی اتباع کی, فلان امام کی اتباع کی, وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. اگر واقعی اتباع کرتے ہوتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو راستہ بھی صراط مستقیم کا ہوتا, ان کی مخالف کا راستہ نہ ہوتا. جو بھی مخالف راستہ آج ہمیں نظر آتا ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے میرے بھائیو. اگرچہ لوگوں کو دھوکہ حاصل ہوا ہے, لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے, یہ اچھے لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں, لیکن جب حقیقتاً اس کو آپ غور سے دیکھیں تو صراط مستقیم کے قریب ہوتے ہوئے بھی صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتے وہ لوگ. اور لوگ, کئی لوگ مر گئے اور کئی لوگ مر بھی رہے ہیں آج ہمارے سامنے, جو صراط مستقیم کے قریب ہو کر بھی اس پر چل نہ سکے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ اکبر. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میری عبادات, کیونکہ صلات میں دعا اور نماز دونوں ہیں, اور نسک کے لفظ میں عبادات اور قربانی دونوں ہیں, ومحياي ومماتي, میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے, ساری کائنات کا رب ہے. جب دعا, پکار, نماز, عبادات, قربانی, جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو پھر کسی اور کے لیے کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے بھائیوں. اللہ کی قسم, یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں, ایک ایک سانس کا حساب ہوگا. اگر صراط مستقیم پر چلنے کے بغیر موت آ گئی, ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم, جتنی بھی نعیم نظر آتا ہے, جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ارد گرد ہیں, اور اللہ کی قسم ہم سب سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم سب, چاہے اللہ تعالیٰ جھٹلانے والا کافر کیوں نہ ہو, چاہے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرنے والا کیوں نہ ہو, چاہے 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, چاہے بدکار کیوں نہ ہو, جتنی بھی مخلوقات موجود ہے آج اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہے. سوال ہوگا، اس سے پہلے سوال ہو اس کا جواب آج ہم تیار کر لیں. تیسری قسم کی توحید، توحید اسماء و صفات، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کے بہترین اچھے ناموں میں اور صفات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انہی پیارے ناموں سے پکارو. اور اسماء و صفات میں یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام اور ہر اس صفت کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن مجید میں، ایسے حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے، اثبات کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تأویل پیش کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں، اے آدم تو نے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. رسول جماعت کے یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اقرار کرتے ہیں، تحریف نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ ہاتھ کا مطلب کوئی اور ہے، ہرگز نہیں. کیفیت بیان نہیں کرتے، یہ نہیں کہیں کہ ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا ہاتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کیسا ہے، ہم یہ سوال نہیں کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، اگر ہے تو پھر کس طرح ہے، کیسا اور سوال ہے، کس طرح ہے، یعنی مخلوقات میں سے کس کی مثل ہے، ایک کیفیت ہے اور ایک مشابہت ہے. اور تأویل بھی نہیں بیان کرتے، یعنی کہتے ہاں ہاتھ تو مانتے ہیں لیکن ہاتھ کا مطلب ہے طاقت یا قدرت. جس نے بھی ان چار یا پانچ شرطوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کوئی بات بیان کی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ بدعت کا مرتکب ہے. اور انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، یہ تو صرف ایک مقدمے کے طور پر میں یہ تینوں چیزیں بیان کی. آخر میں ایک چیز رہ جاتی ہے کہ شیخ صاحب نے بغیر حمد و ثنا کے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور بعض مخالفین نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے شیخ نے سنت پہ عمل نہیں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جب یہ لکھا کتاب ہے، کتاب التوحید، قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیونکہ شیخ صاحب دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے کہ شیخ صاحب ابھی جس چیز کے بارے میں، جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے اہم ترین موضوع ہے، سب سے بلند اور سب سے عظیم چیز ہے، اور وہ ہے توحید العبادہ. اور قرآن مجید کی آیت کو بیان کیا، اور جب ایسی عظیم چیز کو بیان کرنا مقصود تھا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی کو بیان کیا. یعنی یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ایک کتاب پڑھنے والے کتاب پڑھنے سے پہلے یہ ضرور جان لے کہ توحید سے پہلے کچھ بھی نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. جب تک توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی توحید سب سے پہلے ہے. اگر کوئی شخص جتنے بھی اتباع سنت کرتا ہو، شکل و صورت سے اللہ تعالیٰ کا ولی نظر آتا ہو، متقی پرہیزگار نظر آتا ہو، لیکن وہ توحید سے دور ہے، توحید کی سمجھ سے دور ہے، اور وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کو اس سنت کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی بعض علماء نے اسی طریقے کو اپنایا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال کوئی جانتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی، حمد و ثنا سے شروع نہیں کیا اسے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب بدء الوحی، اور شروع میں لکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده سورة النساء نمبر 163. اسی چیز سے اپنی کتاب کا آغاز کیا, اور ان کے علاوہ مختلف علماء سلف نے بھی اپنی کتاب کے طریقے سے آغاز کیا. بات یہ کہ جب اہمیت کی بات بیان کرنا چاہتے ہیں بعض علماء سلف تو وہ جو اہم ہے پہلے کرتے ہیں, جو مہم ہے بعد میں. تو جو اہم ہے یعنی ایک توحید اور سنت ہے, تو اہم کیا ہے؟ پہلے توحید ہے, توحید کو پہلے بیان کیا. اور اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے, اتنی عظمت بیان کی گئی ہے, شاید آپ کو کسی اور تالیف میں شاید ملے. اور علماء نے بہت کتابیں لکھی, میں یہ نہیں کہتا اور کتاب نہیں ہے, بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن جو شہرت اس کتاب کو حاصل ہے اور طلاب علم نے جس طریقے سے اس کتاب کا اہتمام کیا ہے ہر دور میں جب سے یہ کتاب وجود میں آئی, ایسی کتاب یا اس طریقے کی کتاب کی کا اہتمام میں نے نہیں دیکھا. آج کے درس میں اتنا کافی, تو اگلے درس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ مقدمۃ الکتاب. اگر اسے مقدمہ کا لفظ نہیں لکھا گیا, بعض ساتھی یہاں پہ غلطی کرتے, وہ سمجھتے کہ مقدمہ نہیں کتاب کا, کتاب کا ہی مقدمہ ہے. کتاب التوحید, قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقدمے کے طور پہ شیخ صاحب نے یہاں پر بعض آیات اور ایک حدیث بیان کی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں بعض ساتھیوں کا سوال تھا کہ اردو میں وہ کون سی کتاب ہے, کتاب توحید کی شرح اچھی جو ہم لے سکیں, جسے ہم استفادہ حاصل ہو سکے. تو یہ غایت المرید فی شرح کتاب التوحید, اور یہ تالیف ہے فضلۃ الشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ, جو وزیر مذہبی امور ہیں سعودی عرب میں. یہ کتاب اچھی کتاب ہے, اس میں بڑے آسان طریقے سے شرح لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور شرح بھی آپ سنیں گے درس کے دوران انشاءاللہ, تو آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. تو آپ آنے سے پہلے شرح پڑھ لیا کریں یہاں سے, اور جب میں شرح بیان کروں گا تو اس میں جو چیزیں یہاں پہ نہیں, جو فوائد ہیں, میں وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. تو دونوں کو ملا کے آپ کے لیے ایک ماشاءاللہ اچھا مجموعہ بن جائے گا, جس پہ آپ آسانی سے بعد میں آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. ایک گزارش ہے کہ آپ جب فوائد میں بات کروں اس کو نوٹ کرنے کے لیے, یا تو آپ ایک خاص کتاب لے لیں یا کاپی لے لیں جیسے آپ کے پاس ہے, یا اگر آپ چھوٹا سا صفحہ بنا لیں اور ہر آیت اور حدیث کے ساتھ اس کو چپکا دیں اسی پیج کے اوپر, تو آپ جب یہاں سے پڑھیں گے شرح تو فوائد جو ہیں آپ کو آسانی سے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر بعض جگہ خالی بھی ہیں, تو آپ وہاں پر بھی کچھ چیز نوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ طالب علم کے لیے یہ جو کتاب ہے نا, اس کے جو حاشی ہیں اوپر اور نیچے, اس وقت تک آپ کو طالب علم کو ہی نہیں مانیں گے جب تک کہ بھری نہ ہو. اگر آپ طالب علم بننا چاہتے ہیں, طالب علم کی نشانی یہ نہیں کہ کتاب بالکل صاف ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی کتاب جتنی صاف ہے وہ زیادہ اچھا طالب علم ہے. یہ دنیا کے علوم میں ہوگا, شریعت کے علم میں جب تک آپ کی کتاب کوئی بھی صفحہ کھولیں گے تو آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی, کوئی بھی صفحہ کھولیں گے تو آپ کو لکھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے کوشش کریں کہ آپ چاہے تو اس کتاب کے اندر لکھیں یا چاہے تو آپ کسی اور کاپی میں لکھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.